बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। पैगंबर, कह दो कि मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल और नुमाइंदा हूँ जिसके लिए ज़मीन और आसमान की ममलिकत है। उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। वही हयात देता है और वही मौत देता है। लिहाजा अल्लाह और उसके पैगंबर उम्मी पर ईमान ले आओ जो अल्लाह और उसके कलिमात पर ईमान रखता है, और उसी का इत्तेबा करो कि शायद इसी तरह हिदायत याफ्ता हो जाओ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान, तीसरी मजलिस। जी हां सामीन, रेडियो तहरान की आज की तीसरी और आखिरी उर्दू मजलिस के साथ हाशिम अली हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल फरमाएं। सामिन, अभी आपने कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जमा समाअत फरमाया। सूरह आराफ की आयत नंबर 158 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली अरबाबी। और सामिन, हमारी ये नशियात आप शॉर्ट वेव में 49 मीटर बैंड मुताबिक 6000 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.com। sahar.tv.ir। سمعین، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل بتائیں، یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ایک بار پھر urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا اسوہ بشریت، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے کمیل کا ایک اقتباس اور اس کا منظوم ترجمہ۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر ایران کے دورہ صوبہ بوشہر کے موقع پر جنوبی پارس گیس ریفائنری کمپلیکس کے 14th فیز کا افتتاح عمل میں آیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات کے دروازے ہنوز کھلے ہیں، تاہم خبردار کیا ہے کہ یہ کسی بھی وقت بند ہو سکتے ہیں۔ ایران کی انسداد منشیات پولیس فورس کے کمانڈر نے پاکستان کے شہر کراچی کا دورہ کیا ہے اور مقامی حکام سے بات چیت کی ہے۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر سیکورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ ایران اور ہندوستان نے نشر و اشاعت اور بین الاقوامی نمائشوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں، اور شام میں دہشت گرد گروہ داعش کی بچھائی ہوئی بارودی سرنگ کے دھماکے میں کم سے کم 45 افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔ لیجیے اب سماعت فرمائیے خبروں کی تفصیل۔ صدر ایران کے دورہ صوبہ بوشہر کے موقع پر جنوبی پارس گیس ریفائنری کمپلیکس کے 14th فیز کا افتتاح عمل میں آیا ہے۔ ایران کی نئی صنعتوں اور ترقی کی تنظیم کی نگرانی میں ایران کے ٹھیکیداروں کے ہاتھوں قومی آئل کمپنی کی نمائندگی میں پارس تیل و گیس کمپنی کی جانب سے جنوبی پارس کے ترقیاتی منصوبے کا ایک اور اہم مرحلہ شروع ہو گیا۔ جنوبی پارس گیس ریفائنری کمپلیکس کا 14th فیز ایران کی گیس کی صنعت کا ایک اہم ترین منصوبہ ہے، جس پر ایرانی ماہرین کی بدولت کام جاری ہے، جس سے اندرون ملک پائی جانے والی توانائی کی بخوبی نشاندہی ہوتی ہے۔ اس ترقیاتی منصوبے پر مکمل طور پر عمل درآمد کے ساتھ یومیہ 5 کروڑ میٹر مکب گیس پیدا کی جا سکے گی، جس کی برآمداتی قیمت کا تخمینہ 3.5 ارب ڈالر سالانہ لگایا گیا ہے۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی اپنے صوبائی دورے میں جمعرات کو ایران کے جنوبی صوبے بو شہر پہنچے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات کے دروازے ہنوز کھلے ہیں، تاہم خبردار کیا ہے کہ یہ کسی بھی وقت بند ہو سکتے ہیں۔ جنیوا سے سی این این کی رپورٹ کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے آئی اے اے کے ڈائریکٹر جنرل کے مجوزہ دورے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تہران اور عالمی ایجنسی کے درمیان تعاون اپنے منطقی اور صحیح راستے پر گامزن ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم نے بلواسطہ طور پر امریکیوں پر واضح کر دیا ہے کہ تہران اب بھی سمجھوتے کے راستے پر کھڑا ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے واضح کیا کہ ایرانی پارلیمنٹ میں نئے قانون کی منظوری کی صورت میں حکومت اس پر عمل درآمد کی پابند ہوگی، لہذا سمجھوتے کے حصول کا راستہ ہمیشہ کھلا نہیں رہے گا۔ ایران کی انسداد منشیات پولیس فورس کے کمانڈر نے پاکستان کے شہر کراچی کا دورہ کیا ہے اور مقامی حکام سے بات چیت کی ہے۔ ایران کی انسداد منشیات پولیس فورس کے کمانڈر جنرل مجید کریمی اور کراچی پولیس کے متعلقہ عہدیداروں کے درمیان بات چیت میں انسداد منشیات کے حوالے سے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ایران کے جنرل کریمی کراچی میں قیام کے دوران ترک منشیات کے مختلف مراکز کا بھی معائنہ کریں گے۔ اس موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران اور پاکستان خطے کو منشیات سے پاک کرنے اور آئندہ نسلوں کو منشیات کی لعنت سے بچانے میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر سیکورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے نے اسلام آباد پولیس کے حوالے سے بتایا ہے کہ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت میں دہشت گردانہ حملوں کے خطرات کے پیش نظر سیکورٹی ہائی الرٹ کے احکامات صادر کر دیے گئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق سیکورٹی ہائی الرٹ کے اعلان کے بعد شہر میں پولیس اور سیکورٹی دستوں کی نفری اور حساس اور اہم مراکز کے حفاظتی انتظامات بڑھا دیے گئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد میں قیام سبھی عدالتوں کے اطراف میں مظاہروں پر پابندی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ صرف وکیلوں، زیر سماعت مقدمات کے فریقوں اور صحافیوں کو عدالتوں کے احاطے میں داخلے کی اجازت ہے۔ اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ حکومت پاکستان نے بجلی کے بلوں پر اضافی سرچارج لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اس فیصلے کے تحت بجلی کے صارفین سے 3.82 روپے فی یونٹ سرچارج وصول کیا جائے گا، جس سے حکومت کو 335 ارب روپے کی آمدنی ہوگی۔ بتایا جاتا ہے کہ بجلی کے صارفین پر اضافی سرچارج لگانے کا فیصلہ آئی ایم ایف سے قرضے کے حصول کی شرائط پوری کرنے کی غرض سے کیا گیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں ڈالر کی قیمت میں ایک بار پھر ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اور اوپن مارکیٹ میں ایک امریکی ڈالر کی قیمت 283 روپے سے تجاوز کر گئی ہے۔ ایران اور ہندوستان نے نشر و اشاعت اور بین الاقوامی نمائشوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ سمجھوتے پر دستخط کی تقریب دہلی میں جاری عالمی کتب میلے کے موقع پر منعقد ہوئی، جس میں نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا کے چیئرمین، آفس ڈائریکٹر، ایران کے خانہ کتاب و ادبیات کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور ہندوستان میں خانہ فرہنگ ایران کے سربراہ بھی موجود تھے۔ ایران کے خانہ کتاب و ادبیات کے مینیجنگ ڈائریکٹر علی رمضانی نے بتایا کہ اس سمجھوتے کے تحت دونوں ممالک دہلی اور تہران میں ہونے والے عالمی کتب میلوں میں ایک دوسرے کے ناشرین کو مفت اسٹال فراہم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح دونوں ملکوں کے ناشرین کی حوصلہ افزائی ہوگی اور ایران ہند ثقافتی تعلقات کے فروغ میں مدد ملے گی۔ نیشنل بک ٹرسٹ آف انڈیا کے آفس ڈائریکٹر یوراج ملک کا کہنا تھا کہ اس سمجھوتے کے تحت ہم ایک دوسرے کے یہاں ہونے والے بین الاقوامی کتب میلوں میں شرکت کر سکیں گے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن میں تقرری کے مجوزہ فارمولے پر ای ڈی میں بھی عمل کیا جائے۔ کانگریس پارٹی کے ترجمان ابھیشیک منو سنگھوی نے نئی دہلی میں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ان کی پارٹی الیکشن کمیشن میں تقرریوں کے بارے میں سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے کا خیر مقدم کرتی ہے۔ کانگریس پارٹی کے ترجمان نے کہا کہ ایسے حالات میں کہ ملک میں اداروں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور حکومت اپنے مقاصد کے لیے اداروں کا غلط استعمال کر رہی ہے، سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنروں کی تقرری کے لیے وزیراعظم، اپوزیشن لیڈر اور چیف جسٹس پر مشتمل پینل کی تشکیل کے سپریم کورٹ کے فارمولے پر انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی جیسے اداروں میں تقرری میں بھی عمل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بقول ان کے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی حکومت کے اشارے پر کام کر رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس ادارے کا کام حکومت کے ساتھ مل کر حزب اختلاف کے رہنماؤں سے بدلہ لینے تک رہ گیا ہے۔ ہندوستان میں سپریم کورٹ نے اپنے ایک تاریخی فیصلے میں مرکزی حکومت کو اکیلے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنروں کی تقرری سے روک دیا ہے۔ نئی دہلی سے موصول رپورٹ کے مطابق ہندوستانی عدالت عظمیٰ نے اپنے تاریخی فیصلے میں کہا ہے کہ نیا قانون بنائے جانے تک چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنروں کی تقرری وزیر اعظم، اپوزیشن لیڈر اور چیف جسٹس پر مشتمل پینل کرے گا۔ جسٹس کے ایم جوزف، جسٹس اجے رستوگی، جسٹس انیرودھ بوس جسٹس سی ٹی روی کمار اور جسٹس رشیکیش رائے پر مشتمل ہندوستانی سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے یہ فیصلہ متفقہ طور پر سنایا ہے۔ سپریم کورٹ کے اس تاریخی فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہندوستان میں مرکزی حکومت چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنروں کی تقرری کا فیصلہ نہیں کر سکے گی۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے دوسری عالمی جنگ کے بعد تشکیل پانے والے عالمی نظام کو ناکام قرار دیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے گروپ 20 کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کی افتتاحی تقریب سے آن لائن خطاب میں مہمان وزرائے خارجہ پر زور دیا کہ ترقی پذیر ممالک کی آواز کو سنیں اور اپنے اختلافات سے بالا تر ہو کر دنیا کو معاشی بحران سے نجات دلانے اور جوڑنے میں تعاون کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان نے گروپ 20 کی صدارت کے لیے ایک کرہ ارض، ایک خاندان اور ایک مستقبل کے تھیم کا انتخاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کو قبول کرنا چاہیے کہ کثیر جہتی نظریہ آج بحران کا شکار ہے۔ شام میں دہشت گرد گروہ داعش کی بچھائی ہوئی بارودی سرنگ کے دھماکے میں کم سے کم 45 افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا کے مطابق بارودی سرنگ کا یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب شامی شہریوں سے بھرا ایک ٹرک صوبے دیر الزور کے نواحی علاقے کباجیب سے گزر رہا تھا۔ دھماکے میں ٹرک مکمل طور پر تباہ ہو گیا جبکہ 5 شہری جاں بحق اور 40 زخمی ہو گئے۔ اس سے پہلے 27 فروری کو المستریہ نامی علاقے میں داعش کی بچھائی ہوئی بارودی سرنگ کے ایک دھماکے میں 2 افراد جاں بحق اور 2 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی فضائیہ کے کمانڈو یونٹ شلداج نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی فوجی خدمت انجام دینے پر آمادہ نہیں ہے۔ رپورٹوں کے مطابق مقبوضہ فلسطین میں جب سے بنیامین نیتن یاہو کی سربراہی میں انتہا پسندوں کی حکومت برسر کار آئی ہے، اس نے ایسے متنازع فیصلے اور اقدامات کیے ہیں جو مقبوضہ فلسطین میں صہیونی اپوزیشن جماعتوں کی نظر میں اس بات کا باعث بنیں گے کہ صہیونی حکومت میں اندرونی بحران بڑھے گا اور مقبوضہ فلسطین میں صہیونیوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ فلسطین کی سما نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے منصوبوں پر اعتراض کرتے ہوئے غاصب صہیونی حکومت کی فضائیہ کے کمانڈو یونٹ شل داج نے اعلان کیا ہے کہ وہ انتہا پسند حکومت سے اپنی بیزاری کا اعلان کرتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
الصبح بدا من طالعته والليل دجا ہے نور ساحل چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے۔ اللہ 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 کنز الکرم مولا النعم ہادی الامم شریعتی نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمام امت کے اور اللہ 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 ساعتی شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند انگوشت کے ایک اشارے سے اللہ 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 جبری اسرا وغاب دعاه لحضرته جبریل امین۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام اسوہ بشریت، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے کمیل کا ایک اقتباس اور اس کا منظوم ترجمہ۔ اور دعائے کمیل کے ایک اقتباس کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ، شب بخیر۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ سلسلے وار پروگرام اسوائے بشریت کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس پروگرام میں ہم حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعض شاگردوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا۔ محترم سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے شیعوں کے لیے امام حسن عسکری علیہ السلام کے رہنما اصولوں کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ امام علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو تقویٰ، زہد و ورع اور اپنے رشتہ داروں اور ہمسایوں کے حقوق کی مراعات کے بارے میں نصیحتیں فرمائیں، کہ جن میں ایک ایسا بنیادی اور اساسی نقطہ بھی بیان فرمایا کہ جسے ہر زمانے سے زیادہ اس وقت بھی مد نظر قرار دینا چاہیے، اور وہ ایک اصولی موضوع یہ ہے کہ حقیقی شیعوں کو چاہیے کہ وہ انفرادی و اجتماعی میدانوں میں اس طرح سے عمل کریں کہ جو مکتب کے تشیع کے لیے باعث زینت اور سرفرازی ہو، ننگوار کا سبب نہ ہو، اور ہر اس اقدام یا عمل سے سختی سے اجتناب کریں جو شیعیت کے چہرے کو مجروح کر دے یا مسلمانوں کے درمیان وحدت و اتحاد کو نقصان پہنچائیں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق اتنی بصیرت اور ہوشیاری کے ساتھ قدم اٹھاؤ اور عمل انجام دو کہ جہاں بھی جو بھی تمہارے عمل کو دیکھے تو کہے کہ یہ شیعہ ہے، اور اگر تم نے ایسا کیا تو ہم یہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا ایسا ذی شعور، فہیم اور خرد مند پیروکار ہے۔ ایک اور قابل غور نقطہ کہ جو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے رہنما اصولوں میں قابل غور ہے، یہ ہے کہ امام علیہ السلام مومنوں کو دینی و اسلامی اقدار کے تحفظ کی دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ تمام اصول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور روش رہے ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ موقف اپنا کر دنیا والوں تک اس پیغام کو پہنچائیں کہ صرف ہم ہی ہیں کہ جو سنت نبوی کا احیاء کرنا چاہتے ہیں، اور غاصب خلفاء نے اپنی تمام تر کوششیں ہمارے برخلاف انجام دی ہیں تاکہ سنت نبوی کو بتدریج محو اور نابود کر دیں۔ چنانچہ یہ انحرافی روش پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد شروع ہوئی، اور بنی امیہ اور بنی عباس کے ہٹ دھرم اور سرکش حکمرانوں کے دور میں اپنے عروج کو پہنچ گئی، اور سنت نبوی کا کوئی اثر اور نشانی باقی نہیں رہ گئی۔ نتیجے میں تقویٰ و پارسائی کی ثقافت کی جگہ فساد اور بدعنوانی نے، سادگی کی جگہ عیش و عشرت نے، عدل و انصاف کی جگہ ظلم و ستم نے، اور حق کی جگہ باطل نے لے لی، اور آخرکار یہ صورتحال اس مقام پر پہنچی کہ نااہل ترین افراد نے معاشرے کی باگ ڈھور سنبھالی۔ ایسے حالات میں اسلام کے حقیقی پیشوا اور رہنما نہ صرف منظر سے ہٹا دیے گئے بلکہ عقوبت خانوں اور جلا وطنی میں زندگی گزارنے پر مجبور کر دیے گئے، اور آخرکار ان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، خداوند عالم نے ہمیں تمام برائیوں سے پاک اور منزہ اور طاہر بنایا ہے، اور یہ صفت صرف ہم سے مخصوص ہے کہ جو کسی اور کو نہیں دی گئی، اور جو کوئی بھی ہمارے علاوہ اس طرح کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ امام کا یہ قول بھی چند بنیادی نکات کا حامل ہے۔ امام علیہ السلام نے اس طرح سے عصمت کے مفہوم کو بیان کیا ہے جس کے معنی گناہ اور خطا سے محفوظ ہونا ہے، اور شیعہ عقائد میں عصمت تمام انبیاء الہی کے ساتھ ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہم السلام سے مختص ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے کلام میں ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فضیلت و برتری کا سرچشمہ ارادہ و مشیت الہی ہے کہ جو دوسروں کو عطا نہیں کی گئی ہے۔ خود حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق جو کوئی بھی کسی بھی مقام و منصب پر فائز ہو، اگر عصمت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے یہ بنیادی کلمات ایک دینی، سماجی اور سیاسی پیغام کے حامل ہیں، اور امام علیہ السلام نے اس طریقے سے اسلامی معاشرے میں خلافت و امامت اور قیادت کے لیے اپنی صلاحیت و شائستگی کو بیان فرمایا ہے، اور غاصب خلفاء کی نااہلی اور عدم شائستگی بھی لوگوں کے گوش گزار کی ہے۔ آخری نقطہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے نورانی اور با مقصد کلام کا سرچشمہ کلام وحی ہے کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے اہل بیت، اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے اور تمہیں اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے حقیقی اسلام محمدی کی تعلیمات کے روز افزوں فروغ اور اثر و رسوخ کے لیے اپنے اجداد طاہرین کی مانند تمام پابندیوں کے باوجود کسی کوشش سے دریغ نہیں کیا، اور اس سلسلے میں انہوں نے رائے عامہ کو روشناس کرانے کے ساتھ ساتھ نمایاں شخصیات کی تربیت بھی کی، جن میں سے چند ایک کا ہم یہاں مختصر تعارف کرائیں گے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے نمائندوں میں ایک برجستہ اور بڑا نام احمد ابن اسحاق کا ہے، جو قوم المقدسہ میں متعین تھے۔ احمد ابن اسحاق کا شمار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے خاص اصحاب میں ہوتا ہے۔ آپ قوم میں شیعوں کے درمیان مرکزی شخصیت کے طور پر پہچانے جاتے تھے، اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور اہل قوم کے درمیان رابطے کا ذریعہ تھے۔ دیگر محققین نے احمد ابن اسحاق کو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا نمائندہ اور وکیل قرار دیا ہے۔ آپ شیعوں کی فکری اور ثقافتی ضرورتوں اور بنیادی سوالات کو امام عسکری علیہ السلام تک منتقل کرنے اور امام کے مدبرانہ جواب ان تک پہنچانے میں مؤثر کردار کے حامل تھے۔ آپ نے موقوفات کے سلسلے میں بھی ضروری اقدامات انجام دیے، اور مشہور ہے کہ امام عسکری علیہ السلام کے حکم سے قوم میں ایک مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا، جو آج قوم میں حرم معصومہ سلام اللہ علیہ سے تھوڑے فاصلے پر مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام کے نام سے معروف ہے۔ احمد ابن اسحاق حسن عسکری علیہ السلام سے پہلے امام جواد اور امام ہادی علیہ السلام کے حضور میں شرف یاب ہوئے، اور ان بزرگواروں سے بہرہ مند ہوئے، اور ان سے بہت زیادہ احادیث نقل کی ہیں۔ احمد ابن اسحاق کہتے ہیں، ایک دن ایک ملاقات میں میں نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے درخواست کی، کچھ لکھ دیجئے تاکہ میں آپ کی تحریر کو دیکھ لوں، تاکہ جب بھی کوئی توقیع مجھے موصول ہو تو میں اسے پہچان لوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے احمد، تحریریں باریک اور موٹے قلم سے مختلف نظر آتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تحریر دیکھنے کے بعد شک میں پڑ جاؤ، اس لیے تحریر کا اسلوب دیکھو، اس کا موٹا اور چھوٹا ہونا نہ دیکھو۔ پھر امام علیہ السلام نے قلم اور دوات طلب کیا اور تحریر لکھی۔ جس وقت امام علیہ السلام لکھ رہے تھے، میں نے دل ہی دل میں کہا، امام سے یہ کہوں کہ وہ قلم کہ جس سے لکھ رہے ہیں وہ مجھے عطا کر دیں۔ جب امام تحریر لکھنے سے فارغ ہوئے تو مجھ سے بات بھی کرتے جاتے اور قلم بھی اپنے رومال میں صاف کرتے جاتے تھے پھر فرمایا، اے احمد، یہ لو، اور وہ قلم مجھے دے دیا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے مکتب کے تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ افراد میں سے ایک ابو ہاشم داوود ابن القاسم الجعفری ہیں کہ جن کا نسب جناب جعفر طیار علیہ السلام یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی سے ملتا ہے۔ وہ اپنے خاندان میں ایک خاص مقام رکھتے تھے اور امام جواد علیہ السلام، امام ہادی اور امام عسکری علیہ السلام کے نزدیک بھی ممتاز مقام و منزلت کے حامل تھے، اور حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت صغرا کے اوائل میں امام زمانہ کے نمائندے اور وکیل بھی تھے۔ آپ نے بعض اماموں کے تعمیری اور روشن دور کو درک کرنے کے علاوہ خالص اسلامی تعلیمات کے حصول پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ وسیع پیمانے پر ان بزرگواروں کی روایات کو نقل کرنے، ان کی تبلیغ و ترویج اور اشاعت، نیز مکتب تشیع کی اعلیٰ ثقافت کو بیان کرنے اور اسے فروغ دینے میں مؤثر کردار ادا کیا۔ ابو ہاشم الجعفری میں ادبی ذوق و صلاحیت پائی جاتی تھی۔ انہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی توصیف میں اشعار کہے ہیں تاکہ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ نسب کے اعلیٰ اور منفرد مقام سے لوگوں کے شعور اور آگہی کی سطح میں اضافہ کریں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے ایک اور صحابی کہ جنہوں نے امام ہادی علیہ السلام کا بھی دور دیکھا تھا اور غیبت صغرا میں بھی وہ موجود تھے، ممتاز شیعہ عالم اور محدث عبداللہ ابن جعفر ہمیری تھے، جو تیسری صدی ہجری کی ایک عظیم شخصیت تھے۔ ہمیری نے متعدد کتابیں مختلف موضوعات میں تالیف کی جو اس زمانے کے محدثین کی توجہ کی حامل رہی ہیں، لہذا اس دور کے محدثین نے ان موضوعات میں کئی آثار تالیف کیے۔ مثلا فقہی اور کلامی مسائل کے متعلق ائمہ سے پوچھے گئے اصحاب کے سوالوں کے جوابات ان موضوعات میں سے تھے، جن کے متعلق محدثین نے بہت سے آثار تدوین کیے۔ ان کے اکثر موارد کتب اربع میں اکثر مقامات پر نقل ہوئے ہیں۔ انہوں نے الدلائل سے موسوم اہم کتاب امامت کے موضوع پر تحریر کی ہے کہ جو ساتویں صدی تک اہل علم اور محققین کو دستیاب تھی۔ ان کی گراں بہا کتابوں میں سے ایک الغیبہ ہے کہ جس میں غیبت حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے فلسفے کو بیان کیا گیا ہے، اور بزرگ عالم دین شیخ طوسی نے ایک کتاب میں کہ جو اسی نام سے شائع ہوئی ہے متعدد روایات ضمیری سے نقل کی ہے۔ آپ کا ایک اور قیمتی اثر کہ جو باقی رہ گیا ہے قرب الاسناد ہے۔ قرب الاسناد وہ کتاب ہے کہ جو قدیم محدثین میں رائج تھی۔ اس میں عالی سند احادیث اور امام تک کم واسطے تک پہنچنے والی روایات کو جمع کیا گیا ہے۔ اس وقت ہمیری کی صرف قرب الاسناد ہی ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ جس میں راوی نے نزدیک ترین سند کے ساتھ حضرت امام صادق اور حضرت امام قاسم اور حضرت امام رضا علیہ السلام تک پہنچنے والی روایات کو جمع کیا ہے۔ امامت و ولایت کے مکتب کے تربیت یافتہ ایک اور عالم اور دانشور ابو عمر عثمان ابن سعید عمری ہیں۔ آپ انتہائی عظیم انسان اور امام علی النقی، امام حسن عسکری اور امام مہدی علیہ السلام کے قابل اعتماد صحابی اور نمائندے تھے۔ آپ نے 11 سال کی عمر سے امام ہادی علیہ السلام کی خدمت میں تربیت پائی اور بتدریج کمال کے مدارج طے کیے، یہاں تک کہ آپ نے علمی اور سماجی لحاظ سے بھی خاص مقام حاصل کر لیا۔ تینوں اماموں نے عثمان ابن سعید عمری کو لوگوں کے ساتھ اپنے رابطے اور واسطے کے طور پر متعارف کرایا، اور حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی امامت کے دور میں بھی غیبت صغرا میں امام زمانہ کے پہلے نمائندہ خاص تھے، اور اس حد تک حضرت امام ہادی اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے قابل اعتماد تھے کہ جب کبھی لوگ اسلامی و دینی احکام کے بارے میں سوال کرتے تھے تو امام علیہ السلام اس سے کہتے کہ عثمان ابن سعید کی طرف رجوع کرو، اور دونوں اماموں نے فرمایا ہے وہ میرے نزدیک امین اور قابل اعتماد شخص ہے، وہ جو کچھ بھی تم سے کہے گا میری جانب سے ہی کہے گا، اور جو بھی پیغام تم تک پہنچائے گا وہ میرا پیغام ہوگا۔ عباسی حکمران کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے تمام اقدامات کو اپنے ایجنٹوں اور اہلکاروں کے ذریعے زیر نظر رکھے ہوئے تھے، ہمیشہ امام سے تشویش میں مبتلا تھے۔ اسی سبب سے معتمد عباسی نے تمام سرکش حکمرانوں کی طرح حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کر لیا اور حضرت کو پراسرار طور پر زہر دے کر شہادت سے ہمکنار کیا۔ دوسری طرف اس کو وحشت اور خوف یہ تھا کہ کہیں اس کے جرائم کا پردہ فاش نہ ہو جائے اور عوام اور اہل بیت علیہ السلام کے محب اس کے خلاف شورش نہ کر بیٹھیں۔ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی خبر پھیلی تو پورے سامرہ میں نالہ و فریاد کی صدائیں بلند ہو گئیں اور تمام سرکاری اور عسکری حکام نے رائے عامہ کو دھوکہ دینے کے لیے امام علیہ السلام کے جنازے میں شرکت کی۔ اگرچہ یہ نماز جنازہ ظاہری طور پر خلیفہ کی طرف سے ہوئی تاکہ یہ ظاہر کر سکے کہ امام کی موت فطری طور پر ہوئی ہے، اور اس تصور کو مستحکم کرنے کے لیے امام عسکری علیہ السلام کے بھائی جعفر قذاب کو میدان میں لائے کہ جو حضرت کے لیے لائق تائید نہیں تھا، تاکہ امام عسکری علیہ السلام کے جسم مطہر پر نماز جنازہ پڑھائے۔ لیکن علماء کے نزدیک مشہور ہے کہ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظاہر ہوئے اور اپنے نااہل چچا جعفر قذاب کو ہٹاتے ہوئے اپنے والد بزرگوار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے جنازے پر نماز پڑھائی، اور اس طرح جمعہ 8 ربیع الاول 260 ہجری کو امام حسن عسکری علیہ السلام کو آپ ہی کے بیت الشرف میں سپرد خاک کیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم الله الرحمن الرحيم وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي أسأله كشف ذري والنور في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعتم فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تدين عدوي فغرني بما أهوام وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد عدا حدودك وخالفتم بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة ودقة عومي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي سيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك.
عزیز سامعین، مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا، اور بھائیے دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ سنتے ہیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔
یا رب حق عزت و تکریم میں رحیم، بے مثل بے مثال ہے تو اے میرے کریم، واحد بھی تو احد بھی تو اے خالق عظیم، چلتی ہے تیرے حکم سے احسان کی نسیم، مجھ پر صدا کرم تیرا رب جہان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، معبود کردگار میرے رب ذوالجلال، تیرے سوا ہے کون کروں جس سے میں سوال، یا رب ہر ایک رنج زمانے کو مجھ سے ٹال، رکھنا میرے امور کا یا رب صدا خیال، کوئی نہیں جو بوجھ غموں کا اتار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سنوار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سنوار دے، معبود لم یزل میرے خالق میرے خدا، میں نفس شوم کے یہاں تاب صدا رہا، دشمن نے مجھ کو خواب سہانے دکھا دکھا، پامال کر دیا میری ہمت کا سلسلہ، تقدیر کے لکھنے سے تم سب کے سب کیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، تیری حدود حکم سے باہر نکل گیا، ہر ایک خطا میں ڈوب کے دل نے سکون لیا، کرتا رہا ہوں بھول کے تعظیم ماں سوا، حالانکہ تیری حمد ہے واجب میرے خدا، قادر بھی تو قدیر بھی تو ذوالکرام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، لازم ہے مجھ پہ حکم تیرا سب کے حکمراں، کچھ حق احتجاج نہیں مجھ کو بے گماں، تیرے تمام فیصلے مجھ پر نہیں گراں، واجب ہے مجھ پہ عظمت تیری کروں بیاں، کھلتی نہیں زبان میری قیل و قال میں، حاضر ہوں تیری بارگہ ذوالجلال میں، حاضر ہوں تیری بارگہ ذوالجلال میں، لاکھوں ہی مجھ سے دہر میں سرزد ہوئے گناہ، نادم ہوں شرم سار و پشیمان و عذر خواہ، شرمندہ اب ہے اپنے جرائم پر روسیہ، اب تیرے ذات پاک ہے میری پناہ گاہ، بدکار ہوں ذلیل ہوں اور شرم سار ہوں، تیری عطا اف کا امیدوار ہوں، تیری عطا اف کا امیدوار ہوں، جو ہو چکا ہے اس کا میں کیا تذکرہ کروں، راہ فرار کوئی نہیں جس سے بچ سکوں، کوئی پناہ گاہ نہیں جس میں جا بسوں، تیرے سوا ہے کون جو بخشے مجھے سکون، یا رب تو اپنے آپ کا لطف کمال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، کر رحم رنج و غم پہ میرے رب کائنات، یا رب تو دست و پا کو جکڑنے سے دے نجات، ہے استخوان و جلد پہ فرسودگی کی رات، عالم میں گزرتی ہے یا رب میری حیات، لوح عمل سے صاف گناہوں کی دھول کر، معبود عف کی تو گزارش قبول کر، معبود آف کی تو گزارش قبول کر، تخلیق کائنات سے کی تو نے ابتدا، سامان پرورش کا میرے واسطے کیا، بہتر تھا جو بھی میرے لیے سب وہی ہوا، اپنی عطا سے دی مجھے تو نے ہر ایک قضا، تجھ ہی کو واسطہ ہے تیرے تخت و تاج کا، ہر جرم بخش بندہ سیاں مزاج کا، ہر جرم بخش بندہ سیاں مزاج کا، معبود میرے سید و سردار کبریا، اعمال بد کی میرے جہنم ہے کیا سزا، تسلیم جب کہ کرتا ہوں واحد تجھے خدا، اور تیری معرفت سے بھی ہے دل بھرا ہوا، لا ریب تیرے ذکر سے دل میں بہار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، میرا ضمیر تیری محبت کا ہے اسیر، اور صدق دل سے مانتا ہوں تجھ کو اے قدیر، ہے معترف گناہوں کا یہ بندہ حقیر، یا رب تجھی سے مانگتا ہے عاجز و فقیر، کامل یقین ہے مجھ کو تیری پاک ذات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر۔ Oh,